نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سیرت النبی کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. اس سے پیچھے ہم نے جو بات پوری کی وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی کچھ تفصیلات اور اس میں جو واقعات تھے ان کا تھوڑا سا خلاصہ, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ بیمار ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیماری بھی دور کی اور صحابہ کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دی. آج ہم کریں گے پیج نمبر 174 سے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا واقع کرنا کیا, اور یہاں سے خاص طور پہ ایک مسلمان ریاست کے ناطے سے ہمیں گائیڈ لائن ملے گی کہ آ کے مسلمانوں نے کیا کیا, کیسے ہوا. جب مدینہ میں آ گئے تھوڑے سا اطمینان سکون مل گیا, حالات اپنی جگہ پہ آتے ہوئے دکھے, تو آپ نے وہاں دعوت اللہ, یعنی آپ یہ کہہ لیجئے, بلکہ میں اس کو بہت ہی شرح صدر کے ساتھ بولوں گی کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر تھے, دعوت اللہ کا کام کرتے تھے, داعی تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, لیکن اب آپ کو کچھ انتظامی امور کو بھی دیکھنا پڑا, دینی اور دنیاوی امور کو منظم کیا, آرگنائز کیا. آپ نے کبھی اگر ڈاکٹرز کو دیکھا ہو, یعنی اگر آپ کی خاندان میں گھروں میں اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس طرح کا پروفیشن ہے, تو آپ دیکھیں کہ شروع میں انسان پڑھتا ہے, پھر اس کو ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے, پھر پریکٹس ملتی ہے, پھر کسی ہاسپٹل میں 2, 4, 10 سال کے بعد اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر ہوتے ہوتے جب اس کا میڈیکل کا ایکسپیرینس بڑھنے لگتا ہے نا, تو آہستہ آہستہ پھر وہ اسپیشلائز کرتا ہے. اسپیشلائز کرنے کے دوران پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو سینئرز میں شامل کر لیا جاتا ہے, پھر اس سے آپریشن کروائے جاتے ہیں, کر کرا کے 20-25 سال کے سفر کے بعد پھر ایسے ڈاکٹر جو ساری زندگی اس پریکٹیکل چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں نا, تو ان کو آفر دی جاتی ہے کہ اب آپ پروفیسر بنیں. ڈاکٹر تو اور بہت ہیں, آپ اب لوگوں کو سکھائیں کہ اچھا ڈاکٹر کیسے بنتا ہے, پھر وہ ٹیچ کرتے ہیں. جتنے بھی میڈیکل سکولوں میں پروفیسرز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے دور کے بہترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں موسٹلی, حالات فرق بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو وہ چیزیں بتانی ان کو پڑتی ہیں کہ جو کہ پہلے ان کے فیلڈ میں نہیں بھی ہوتی. بالکل یہی مراحل ایک دین کا کام کرنے والے انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں. آج آپ پڑھنے بیٹھے ہیں, نیت کی ہے, پڑھیں گے, سیرا کورس پورا ہوگا, پھر اس کے بعد نور القرآن کورس پورا ہوگا, تفسیر کا کورس آپ کا ہوگا, سیکھتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, پھر آپ نور النور کریں گے, اس میں آپ ٹریننگز لیں گے, پھر آپ کو سیرا پڑھائی جائے گی, حدیث پڑھائی جائے گی, 2, 4, 6 سال میں آپ خوب من جائیں گے, پھر آپ خود لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے, مدد کریں گے. ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان میں پختگی آتی ہے اور وہ ایک اچھا استاد بن جاتا ہے نا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ وہ کچھ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ اس استاد کو ایک ایسے مشن پہ بھیج دیتا ہے کہ جہاں پھر اس کو صرف دین کے کام نہیں بلکہ دنیاوی امور, جس کو آپ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں, دو حصے ہوتے ہیں دین کا کام کرنے والوں کی زندگی کے, ایک اکیڈیمک حصہ ہوتا ہے تعلیمی کام, اور ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, جس کو آپ مینجمنٹ کہہ لیں, جس کو آرگنائز کہنے کو کہتے ہیں. جب وہ اس پہ آتا ہے نا, تو پھر اس کی مصروفیات ڈبل ہو جاتی ہیں. آپ آج جتنے بزی ہیں نا, اس سے 10 گنا بزی اس وقت ہوں گے جب اللہ آپ کو کسی ایسے فیلڈ پہ لے جائے گا کہ جہاں آپ دین سکھا بھی رہے ہیں اور دین کا کام کرنے والوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. آج مسلمانوں میں کمی جس چیز کی ہے وہ کیا ہے کہ تعلیمی چیزوں پہ بہت زور ہوا, 8-8 سال کا عالمہ کا کورس بھی لوگ کرتے کراتے ہیں, ساری ساری زندگی مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے بہترین استاد بھی بنتے ہیں. اس حصے پہ بہت زیادہ کام ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں, لیکن جو کمی دکھتی ہے وہ دنیاوی امور کی مینجمنٹ, حالات, ماحول, لوگوں کو کیسے لینا دینا, وہاں ریسپشن کیسی ہوگی, وہاں کی صفائی کیسی ہوگی, اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج جتنے بھی دین کے ادارے اگر ایکسیلنسی پہ نہیں چل رہے, میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی, لیکن دنیا کے وہ ادارے اور وہ ملک جن کا نام سن کے بعض دینداروں کی رال ٹپکتی ہے, اور ہمارے ینگ بچے بچیاں جن کو ذرا سا دین سمجھ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایجپٹ جانا ہے, کوئی کہتے ہیں ہم نے مکہ جانا ہے. یقین کریں بڑے بڑے نام ہیں جن ملکوں کے, آپ جا کے وہاں دیکھیں گے نا تو آپ کا دل روئے گا, اتنی مینجمنٹ ویک ہوتی ہے, اتنی صفائی ستھرائی ویک ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کے عمل سے میں نے بھی سیکھنا ہے اور آپ نے بھی سیکھنا ہے. آپ اس وقت 13 سال کی تبلیغ اور استاد بننے کے بعد نبی کے اوپر ایک اور کام آ رہا ہے, कि आप इस बिगड़ी हुई कौम को सीधा भी तो करो, इंतजामात सिखाओ। और मैं कह सकती हूँ कि ये काम पढ़ाने से 100 गुना मुश्किल है और असहब शिकन है। हड्डियाँ घुल जाती हैं, बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन वो काम फिर भी कभी इंसान कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने मक्का में ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि हालात ही कोई नहीं थे, बेचारे मारे खाते थे, वहाँ तो जान ही बच जाए, नमाज ही पढ़ ले तो बहुत बात है। तो एक तहरीक जब अपने जमाओं पर आ जाती है, उसके बाद अब उसको इस्टेब्लिश होना है, उसके लिए क्या करना है, अब इसको स्टेप्स में नोट करें। पहली चीज़, मस्जिद नबी का इकदाम। मस्जिद नबी को बनाया आपने, तामीर शुरू की, पीछे भी आपसे ज़िक्र किया इशारतन, जहाँ फिर बात हो गई कि अल्लाह के नबी ने एक ज़मीन ख़रीदी जिस पर आपकी ऊँटनी बैठी थी, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, तकरीबन 100 हाथ लंबी, हाथ अरबी में इसको कहते हैं, ये पूरी कोहनी तक तकरीबन 1.25 फुट के करीब जगह होती है, और 100 हाथ चौड़ी थी। लिखिए ज़रा कितनी बड़ी होगी 100 हाथ, 100 बाय 100, 100 फिट बाय 100 फिट, पता है आपको कितना होता है? मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो हॉल है ना, ये 100 फीट के अराउंड ही है। शुरू में मस्जिद नबी की जगह बस इतनी को थी, आज कितनी है? उस दिन अल्लाह के नबी को पता था कि उस वक्त का तो पूरा मदीना भी इतना बड़ा नहीं था जितनी आज मस्जिद नबी है। हैरत होगी आपको कि आज जितनी बड़ी मस्जिद नबी है ना, तकरीबन उतना बड़ा तो पूरा शहर मदीना था। तभी तो आप देखिए कि अजान की आवाज़ ऐसे ही आ जाती थी। इब्ने मक्तूम से आपने पूछा कि अजान की आवाज़ आती है घर में, कहा आती है। तो ज़ाहिर घर उनका इतनी करीब था ना कि यहाँ अगर कोई बोले तो रिसेप्शन तक आवाज़ आ जाए, मिसाल है, या इससे ज़रा और पीछे चले जाएं। तो इस तरह से थोड़ी सी जगह थी, इसमें मुशरिकीन की चंद कब्रें थीं, कुछ वीराना था, खजूर और गरकत के चंद दरख्त भी थे। आपने कब्रें उखड़वा दी, देखिए अब यहाँ पहला काम, कब्रें उखड़वा दी, वीराना ख़त्म करा दिया, दरख्त और खजूरें कटवा दी, और इनको किबले की जानिब लगवा दिया, यानी उनकी जगह बदल दी, दरख्तों को उतार के दूसरी जगह लगा दिया। बुनियाद तकरीबन 3 हाथ खुदवाई, दीवारें मिट्टी और कच्ची ईंटों से उठवाई। शुरू के काम ऐसे ही होते हैं, इखलास पे काम करने लग जाएं, मत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ख्वाब देखें, लोगों को तैयार कर लें। ये कच्ची ईंटें आज की मस्जिद नबी में बदलेंगी, यकीन तो नहीं आता कि वहाँ जाके ये वो मस्जिद है जिसकी बातें आज हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी आए तो कभी माने ही ना कि ये वही मस्जिद है, कि बारिश होती थी तो कई कई दिन तक मस्जिद नबी की छत टपकती थी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा के उठे तो आपके ये माथे मुबारक पे गीली मिट्टी लगी हुई थी। इस तरह की मस्जिद थी वो। काम शुरू कर दें, जो हालात है वो करवा दें, अल्लाह बरकत दे देगा। और अगर पहले आप बेहतरीन ऑर्गेनाइज बिल्डिंग बनाए, चाहे वो हलाल से मिले या हराम से, नाफरमानी से उसको पैसे को लें कि जी पहले बिल्डिंग बन जाए फिर काम शुरू करेंगे, तो आप देख सकते हैं फिर उन जगहों का हाल क्या हो जाता है। बहरहाल अल्लाह के नबी ने यह किया, दरवाजे के दोनों बाजू पत्थर के लगाए, यानी ये जो चौखट होती है ना इसको पत्थर से बनवाया। छत खजूर की शाखों की थी, कौन सी छत थी, छाल डाल दी शाखें जो उसके ऊपर वो झाड़ सा जो होता है, और शहतीर खजूर के तनों के। फर्श पर रेत और कंकरियां बिछाई गईं। मस्जिद में 3 दरवाजे रखे गए, किबला शमाल में बैतुल मक़दस की तरफ था। तामीर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजरीन और अंसार के साथ खुद पत्थर और ईंटें ढोते थे। आप रिज़िया शेर पढ़ते, यानी जैसे दिल को नरम करने वाले अशार, और महाजरीन और अंसार भी ऐसे शेर पढ़ते, रज़ पढ़ते, और इससे इनकी तेज़ी और बढ़ जाती। आपने मस्जिद के बाजू में पत्थर और मिट्टी के 2 हुजरे भी बनवाए, जिन पर खजूर के तनों और शाखों की छत डाली। एक हज़रत सौदा बिनते जमा के लिए, याद है आपको आपकी एक जौजा थी, और दूसरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, क्योंकि उस वक्त आपके निकाह में यही 2 बीवियाँ थीं। हज़रत आयशा को इनकी आमद के थोड़े ही दिन बाद शवाल सन 1 हिजरी में रुख्सत किया गया। तो यहाँ आप देखिए कि अल्लाह के नबी के दौर में मस्जिद ऐसी थी। कहते हैं, अब रिवायतें एक दो सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है 3906 नंबर की, कि जब जगह का फ़ैसला हो रहा था, अल्लाह के नबी ने उस जगह मस्जिद बनाने की बात की, आपने कीमत मालूम की, तो उन बच्चों ने कहा हम कीमत नहीं लेंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन आपको हिबा करते हैं, तोहफे में देते हैं या वक्फ़ करते हैं। आपने हिबा लेने से इनकार कर दिया, क्यों किया, नेकी का मौका मिल रहा था, लेकिन आपने कहा वो यतीम है। और दूसरी बात, अगर उस वक्त आप ले लेते तो फिर रस्म पड़ जानी थी, بہرحال یہاں تک کہ اس جگہ کو ان دونوں سے خرید لیا، پھر آپ نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد کی تعمیر میں اللہ کے نبی نے کس طرح خود کام کیا ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب تک آپ خود کسی کام میں انوالو نہیں ہوں گے، دوسرے آپ کا کام نہیں کریں گے۔ بس آپ دیکھیں، آپ کو کہیں لیڈر بنا دیا جاتا ہے، کوئی انچارج ہیں، کوئی گروپ لیڈر ہیں، آپ سینے پہ ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ کرو، یہ اٹھاؤ، یہ رکھو۔ اٹھا دیں گے لیکن سستی کے مارے اٹھائیں گے، اور اگر آپ نے خود پکڑ لی نا لا ایک اینٹ میں بھی پکڑتی ہوں، تو آپ ذرا دیکھیں پھر جو جوش آتا ہے۔ تو کام کروانے والوں کو کام کرنا بھی پڑتا ہے اور آنا چاہیے۔ ہمارا آج بھی مزاج کیا ہے کہ جو سمجھیں کہ جو افسر صاحب ہیں ان کی تو گردن ٹیڑھی ہے، اور بیچارے جو ورکرز اور کلرک ہیں وہ کس طرح سے ان کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 11011 نمبر کی ابو سعید سے، اللہ کے نبی نے ہمیں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے، اور ان کا سر مٹی میں رچ بس گیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کیا، اگرچہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات خود نہیں سنی، کہ اللہ کے نبی ان کے سر کو جھاڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ابن سمیہ افسوس کہ تم ایک باغی گروہ شہید کر دے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ ان کو زندگی میں اللہ کے نبی نے یہ خبر دی، یعنی خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بچہ دوسروں سے ڈبل اینٹیں اٹھا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، اور واقعی پھر وہ بعد میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشعار پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں بخاری میں 3905 نمبر کی روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کے نبی بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یہ بوجھ اٹھانا بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، ثواب تو صرف آخرت کا ہے، بس انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یعنی اگر آپ کو کام نہیں بھی انہوں نے کرنے دیا کچھ یا روک دیا، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس سے ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہے کہ کام کرنے والوں کو دل کھول کے دعائیں دیں۔ آپ کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے میرے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ بخاری 428 نمبر کی روایت ہے، اللہ ان العیشہ عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ الفاظ ابن ماجہ میں 742 نمبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو رغبت دلائی جائے، اور یہ شعر کی صورت میں پڑھتے تھے۔ آج دیکھیے، بعض دفعہ ورکرز جو بیچارے لیبر طبقہ تھا، وہ گانے سنتے ہوئے کام کرتے ہیں، قوالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوتا ہے، لیکن یہ کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں اور اشعار بھی اللہ کی محبت کے پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کام کو اس کہل کے کیسے سبرد کیا؟ طلق بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مسجد بنائی، آپ فرما رہے تھے کہ یمامی کو گارے کے قریب کر دو، کیونکہ وہ اس کو چھونے کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے، اور کندھے کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی اس کو اس گارے کے کام پہ معمور کرو، وہ تم سے اچھا بنا سکتا ہے۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ مقصد کیا ہے کہنے کا؟ کہ آپ نے ایسے کام کرنے والوں کو جو صحیح کام کر سکتے تھے اس کو وہاں لگا دیا۔ تو ہم سب کو بھی اپنی اپنی خوبیوں کو پہچاننا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ مسجد نبوی کا اسلام میں کیا مقام ہے، تو تین جگہ ہیں جہاں عبادت کی نیت سے جایا جا سکتا ہے، یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ آج کل ہمیں بہت شوق ہے، کبھی ترکی کی مسجدیں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی، اور سوچتے ہیں یہ ثواب ہے، ثواب نہیں ہے۔ صرف تین جگہیں، خانہ کعبہ جس کو بیت اللہ کہیں گے، مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ تین مسجدوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو اجر ہوگا۔ باقی جگہوں پہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ایک بس دین کا ریچول نہیں ہے، ایک آپ کا اپنا کام ہے، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ دوسری بات ہے کہ مسجد نبوی کا ایک اور نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ آپ سورۃ توبہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور صحیح مسلم کی روایت 3453 نمبر میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں گیا، اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان دونوں مسجدوں میں کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا، کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پر مارا، اور پھر فرمایا کہ وہ یہی تمہاری مسجد ہے، یعنی مدینہ کی مسجد ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ مسجد تقویٰ یعنی تقویٰ کی بنیاد پہ جو مسجد ہے یہ قبا کی ہے یا مسجد نبوی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد میری مسجد ہے، ہاں لیکن فرمایا کہ مسجد قبا میں بھی خیر کثیر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت 11178 نمبر کی ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا کیا اجر ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں 1133 نمبر کی، فرمایا میری اس مسجد میں نماز باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ ہمارے یہاں ایک معروف روایت سنی ہوئی ہے آپ نے 25,000 کی یا 1,00,000 کی ہے، تو بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازیں ہیں اور مسجد نبوی میں 1,000 ہے، یہ مضبوط رائے ہے۔ 25,000 ہو اللہ اس سے زیادہ بھی کر دے، بعض لوگ مکہ سے زیادہ مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جن کی نظر اجر پہ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں زیادہ رہیں گے، کیونکہ ایک نماز 1,00,000 نمازیں ہیں تو مسجد میں 1,000 ہے، تو بہرحال یہ اجر کی بات ہے، جس کے اوپر ہمارے دل میں جو تڑپ ہوگی وہی ہوگی۔ اور جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 مسجدوں کی طرف جایا جائے تو اجر ہوگا، یہ روایت صحیح بخاری 1189 نمبر کی روایت ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جو کہ حضرت سلیمان نے بنائی۔ آج کل اکثر آپ کو جو بیت المقدس کے نام پہ ایک ڈوم سا دکھایا جاتا ہے نا، وہ نہیں ہے اس میں، جہاں کبھی تفسیر میں آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کے بارے میں۔ ایک اور خوبصورت مقام مسجد نبوی کے اندر بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ صحیح بخاری 1196 میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے، آپ کا حجرہ اندر ہی تھا نا، تو وہاں سے لے کے ممبر تک کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اس جگہ کو، اوپر دیکھے تو پلر سے بھی پتہ چلتا ہے اور نیچے دیکھے تو کارپٹ وہاں کا سرخ رنگ ہے، اس کے اندر نفل اگر آپ پڑھیں تو گویا کہ آپ نے جنت کی زمین پہ نفل پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کر دیا۔ مسجد نبوی میں کیا کام وہاں ہوتا تھا اس دور میں؟ وہ ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، امیجن کریں، اور رک کر کہنے لگے، اے بازار والو، کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی اور تم یہاں ہو، یعنی ادھر اللہ کے نبی کا ورثہ بٹ رہا اور تم دنیا کے کام اور بھاوتاؤں میں لگے ہوئے ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ اپنا حصہ لے سکو؟ انہوں نے کہا، کہاں وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے، مسجد میں۔ وہ جلدی سے نکلے اور ابو ہریرہ ان کے لیے وہیں رکے رہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا، ہم مسجد میں گئے، ہم نے تو وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ نے کہا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے اور حلال اور حرام کا تذکرہ کرتے دیکھا۔ ابو ہریرہ بولے، افسوس تم پر، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ طبرانی کی روایت ہے یہ صحیح سند سے۔ تو آپ اس وقت کیا لے رہے ہیں؟ نبی کا ورثہ لے رہے ہیں۔ کوئی کہہ دے نا اس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ آیا ہے، تو دیکھے ذرا لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ایک نال شریف کا نام لے کر تو لاکھوں لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو نبی کا یہ حدیثیں، کئی چیزیں مجھے یقین ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اپنی زندگی لے کے دیکھیں کتنے سال ہو گئی، اور یہ موتیوں جیسے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں کبھی۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حقیقت میں اپنی خالی دامن ہونے کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا زندگی میں کمایا اور کھایا اور ہمارا کیا حال ہے۔ پھر اس طرح مسجد نبوی میں اللہ کے نبی خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ سمرہ بن جندم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرح متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی دیکھا ہوتا تو اسے بیان کرتا، تو آپ اس کی تعبیر فرماتے جو اللہ کو منظور ہے۔ صحیح بخاری 1386 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خوابوں کی حیثیت ہے، اور خواب کا تذکرہ نیک شخص کے ساتھ، علم والے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کو بھی اس کی اچھی تعبیر بتانی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مسجد تو بن گئی، اور مسجد بنانے کے بعد اب وہاں اذان کا موقع آیا۔ آئیے اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں۔ 5 وقت کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کے لیے وقت کا اندازہ لگانا ذرا مشکل تھا، کوئی پہلے آ جاتا، کوئی بعد میں آتا، کیونکہ اب گھڑیاں تو تھیں نہیں، اور ایک وقت ہو تو لوگ آ بھی جاتے۔ خیر، مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو صحابہ نے کہا کہ ایک علامت اختیار کر لیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے اور جمع ہو جائیں۔ جس چیز پہ اتفاق ہوا وہ کیا تھا کہ ایک آدمی کو ایسی بازار کی طرف بھیجا جائے اور وہ آواز لگایا کرے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، پکارا جائے، لوگ اس کو سن کر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی رائے پر عمل کیا، اور عبداللہ بن زید نے بعد میں خواب دیکھا اور اس میں اذان دیکھی جو کہ بعد میں دی جاتی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کو خبر دی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. پھر آپ نے حکم دیا کہ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھاؤ. بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے. چنانچہ حضرت بلال نے اذان کہی. ان کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے واللہ میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے. اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی. اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی. یہاں آپ دیکھیے کہ اذان کی بات پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی وحی دیتا تھا, اور یہ خواب اللہ کے نبی کو نہیں آیا, صحابی کو آیا. یہ کیوں؟ یہ نہیں ممکن تھا کہ فرشتہ آتا اور اس کے بعد اذان کے الفاظ سکھا دیتا, ہو سکتا تھا نا. لیکن یہاں سے ایک تو صحابہ کی شان ہے, دوسرا یہ کہ دین کا سارا کام اگر اللہ کے نبی کے تھرو ہوتا تو بعد میں لوگوں نے صحابہ کی کسی بات یا عمل کو حجت نہیں سمجھنا تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی طریقے سکھاتا رہتا ہے. بہت آسان ہے خود اپنی مناپلی بنا کر بیٹھ جانا اور سارے کام کرواتے رہنا اور لوگ بیٹھے رہے گنمسم, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کو گلوانا. آپ بھی بولیں, آپ بھی بات کریں, آپ آگے آئیں, آپ تھوڑا بڑھا کریں. کیوں؟ کہ جب مقصد پیارا ہوتا ہے نا تو انسان ساتھیوں کو آگے لے کے آتا ہے کہ آپ بھی خدا کے لیے آگے بڑھا کریں. اور اگر یہ سننا ہو کہ جو آپ کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرتا, کر نہیں سکتا, تو یہ چیز پھر سمجھ لیجیے کہ ایسی ہے کہ جس میں صرف اپنی ذات کا ایک بت ہوتا ہے. ذکر ہوا اللہ کے نبی کے گھروں کا, دو گھر بنے تھے, کیسے تھے سن لیجئے. اللہ کے نبی کے لیے جو حجرہ بنایا گیا وہ سادہ تھا, مٹی اور اینٹوں کی دیواریں اور چھت کھجور کے تنے کی تھی. حالانکہ اس وقت مدینہ اونچے اونچے قلعوں میں مشہور تھا. لیڈر تھے نا, اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے تھا نا کوئی گرین ہاؤس, چلے وائٹ نہیں تو. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی آپ کی شان تھی, لہٰذا آپ نے اپنے لیے جو گھر بنوایا وہ بہت سادہ سا گھر بنوایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر صاف ستھرا ہو, ہوادار روشن تو ہو, لیکن بہت زیادہ سجا سمرا نہ ہوا ہو. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروا لیا. یہ تھا ایک بنیادی کام جو مدینہ میں آنے کے بعد آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروایا.